الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَقَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رمضان کا 22 برکت و عظیم مہینہ ہم سب کو میسر ہوا، یہ بھی اللہ کی بڑی توفیق ہے، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اس حوالے سے جو باتیں ہمیں ریوائز کرنی چاہیے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں رمضان کے مہینے کی عظمت کا بھی ذکر ہے، اس کے حاصل کا بھی ذکر ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور یہ آپ کہیں کہ قرآن کے نزول کی وجہ سے رمضان کے مہینے کو سعادت حاصل ہوئی کہ اس کے دن کے روزوں کو فرض قرار دیا اللہ نے، اور رات کو قرآن کے ساتھ تراویح کی نمازوں کو بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بنایا. اور قرآن ہے کیا؟ ہدل للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کا منبع اور سرچشمہ جو ہے وہ قرآن ہے. والفرقان، اور اس میں صحیح اور غلط کو پہچاننے کا ایک ذریعہ یعنی فرق جسے فرقان کہتے ہیں، اسے یہ قرآن کو بنایا. فمن شہدہ منکم الشہر فلیصم، فرمایا جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. اور ہمیں ذرا آپ دیکھنا چاہیے، الحمدللہ پورا مہینہ میسر رہا، تو اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی اس پر جو ہے وہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. اور اللہ نے رعایت دی تھی، ومن کان مریضا او علی سفر، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو اور اس کی وجہ سے کچھ روزے جو ہے چھوٹ جائیں، فعدتم من ایام اخر، تو چاہیے کہ گنتی پوری کر لو دوسرے مہینوں میں. تو اب الحمدللہ یہ شوال کا مہینہ ہے، خدا نہ خواستہ کچھ روزے اگر قضا ہو گئے چھوٹ گئے تو یہ بہترین موقع ہے کہ ہمیں ان روزوں کی قضا رکھ لینی چاہیے، خصوصاً خواتین کے جو مخصوص ایام کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں، تو چاہیے کہ اس شوال کے مہینے میں ان کی قضا کر لیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا. ولی تکمل العدہ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، تو جو روزوں کی تعداد تھی وہ مکمل ہو جائے. ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اس اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی. تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے، کیا ہمارے وجود پر اللہ بڑا ہے؟ کیا ہمارے گھر میں اللہ بڑا ہے؟ اسی طرح ہمارے معاشرے میں اللہ کی بڑائی قائم ہے؟ ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں اللہ کو بڑا مانا جاتا ہے؟ تو اس کی کوشش کرنی چاہیے. بات اپنے آپ سے ہی شروع ہوتی ہے، اور رمضان اس کا ایک بھرپور موقع ہمیں ملا. اور فرمایا ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو. تو رمضان کا مہینہ ایمان کی آبیاری کا ذریعہ، اور یہ کہ جو بھی زندگی بھر کی کوتاہیاں تھیں ان پر توبہ کا موقع، اور بہت ہی بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ یہ سب میسر آیا. تو اتنی بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو دی، اور یہ کہ جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس پر اللہ سے درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہماری بطور فرد اور بطور قوم اجتماعی توبہ اسے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آئندہ زندگی کو اپنی شکر گزاری میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان ختم ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب زندگی جو ہے وہ سابقہ جیسے رمضان سے پہلے تھی ویسے ہی دوبارہ ہو جائے، بلکہ اس میں تبدیلی آنی چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کی عبادات جو ہے وہ جو رمضان میں تھیں وہی غیر رمضان میں بھی تھیں، بس یہ کہ رمضان میں ذرا زیادہ بڑھ چڑھ کر آپ کرتے تھے. تو ہمیں بھی عزم کرنا چاہیے، ان معمولات کا جو ہے وہ اسے جاری رکھنا چاہیے. مثلا تلاوت قرآن صرف رمضان میں نہیں ہے، وہ تو غیر رمضان میں بھی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے. آپ کا معمول تھا آپ قرآن پڑھتے تھے، اسی طرح تراویح کی نماز ہم نے رمضان میں پڑھی، وہ آپ کی تو تہجد کی نماز ہوتی تھی، تو آپ پورا سال تہجد پڑھتے تھے، رمضان میں بھی آپ کی تہجد ہوتی تھی. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم باقی سال بھی جو ہے یہ رات کو اللہ کا ذکر کرنے والے ہی بنے اور تہجد کی نماز کا اہتمام کریں. اسی طرح کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں آپ روزہ نہ رکھیں. شوال کے مہینے میں آپ بڑی کثرت سے روزے رکھتے تھے، آخر کے تین چار دن چھوڑ دیتے تھے. صرف رمضان کا مہینہ ہوتا تھا جس میں پورا مہینہ آپ روزے رکھتے تھے، باقی دنوں میں بھی. اب جیسے شوال کا مہینہ، اس میں جو ہے چھ روزے رکھنے کی روایت موجود ہے کہ اس طرح یہ آپ کہیں کہ ایسا شخص پورے سال جو ہے روزے رکھنے والے کے برابر فضیلت حاصل کر لیتا ہے. اسی طرح آپ کا معمول تھا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے آپ، اور اسی طرح جو ایام بیس ہر اسلامی مہینے کی 13, 14, 15 کی تاریخوں کا روزہ آپ رکھتے تھے. اس میں بھی فضیلت بیان ہوتی ہے کہ جو آدمی ایام بیس کے روزے رکھتا ہے وہ گویا صائم اور دہر پورے سال روزہ رکھنے کے برابر تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک نیکی کا اجر جو اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتے ہیں، تو 3 روزے ماہانہ گویا 30 روزے ماہانہ کے برابر اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے. تو ایسا معاملہ ہوتا ہے گویا یہ آدمی پورے سال روزے رکھتا رہا. تو ان عبادات کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. الحمدللہ جو نفل عبادات ہم نے رمضان میں کی ہیں تو رمضان کے بعد بھی موقع ہے، فجر کے بعد سے اشراق میں بیٹھنا بمشکل جو ہے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جو ہے ہوتا ہے، اور اس میں ایک عمرے ایک حج کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. آدمی فجر کے بعد مسجد میں بیٹھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، دعائیں کرے. ورنہ آپ دیکھیں ایک عمرہ، اب تو حج جو ہے 10 لاکھ سے بھی اوپر کا خرچہ ہے، عمرے میں بھی اچھا خاصا خرچہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس یہ اجر و ثواب جو ہے وہ اشراق کی نماز پڑھنے والوں کو دے رہا ہے. اسی طرح چاش کی نماز، جو کہ تھوڑا سا جب سورج نکل آتا ہے اور تپش اس کی بڑھ جاتی ہے، اور اس وقت سے نصف النہار تک جو وقت ہے وہ اشراق کا ہے، تقریباً آپ کہیں 8 بجے سے لے کر اور 12:15 تک. اور اس میں اگر 4 رکعت نفل پڑھی جائیں تو وہ گویا جسم کے ہر جوڑ کے بس جو ہے شکرانہ ادا ہو جاتا ہے، یعنی 360 جوڑ ہیں جسم میں، اور اس کی بھی ترغیب ہے. اسی طرح مغرب کے بعد عوابین کی رکعت جو ہے 6 رکعت سے 20 رکعت تک، اور اس میں بھی 12 سال عبادت کا ثواب جو ہے جو ثواب لکھا جاتا ہے. پیشہ کے بعد فجر تک جو ہے تہجد کا وقت ہے، اس کی ہم عادت بنائیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب عالم کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے اور انسان ہی انسان جو ہے میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ کہاں ہیں وہ بندے جن کی پیٹھیں رات کو اپنے بستروں سے الگ رہتی تھی، یعنی تہجد پڑھنے والے تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے انہیں جنت میں داخل کرے گا. تو بہت بڑی سعادت ہے رات کو اٹھنا، تو اس معمول کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے اور پوری زندگی کو ایک رمضان کی طرح اور روزے دار کی طرح گزارنے کی فکر کرنی چاہیے. تو الحمدللہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اپنی اصلاح کا ایک بہت کارگر موقع ہوتا ہے، لیکن شیطان بہت ظالم ہے اور وہ انسان کا انتہائی دشمن ہے، اور وہ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، چنانچہ اسے موقع نہیں دینا چاہیے، ابھی سے جو ہے ارادے کرنے چاہیے، اور جو نیکیوں کی اللہ نے توفیق دی ہے اسے کنٹینیو کرنا چاہیے باقی رمضان میں بھی. تو مومن کہتا ہے عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں، مومن آخری وقت میں کیا خاص مسلمان ہوں گے. تو یہ شیطان کہتا ہے بھائی ساری زندگی تو گناہوں میں گزاری، اب کیا تم نیک بنو گے، تو اسے غلط ثابت کرنا ہوتا ہے. اسی طرح شیطان ڈالتا ہے دل میں، بے خود موہانی کا شعر ہے، مرتے مرتے بھی کہا یہ میرے کافر دل نے، آج کی اور صحیح کل سے مسلمان ہوں گے. یہ کل کبھی آتی نہیں، آدمی یہی سوچتا رہتا ہے آج گزر جائے تو کل سے اپنی اصلاح کر لوں گا، کل سے نیک بن جاؤں گا، کل سے ساری بری چیزیں چھوڑ دوں گا، وہ کل کبھی نہیں آئے گی. تو آج سے کام کرنا چاہیے، اور اپنے اس طرح کے جذبات کو جو شیطانی جذبات ہیں جو آپ کہیں کہ ٹالتا ہے انسان کہ بھئی آج نہیں پھر کل دیکھیں گے، تو یہ سارے ان چیزوں کو کچل کر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ کہ اپنی اصلاح پر آج سے کوشش کرنی چاہیے، ایک ایک دن کو جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے جائزہ لینا چاہیے کہ آج کا دن کیسا گزرا اور یہ کہیں اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں گزرا، اور ظاہر ہے گناہ ہوتے ہیں انسان سے، اس پر توبہ کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے، تو ایسے لوگ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ موت آ جائے گی اور ہم آئی تیاری ہوگی نہیں، تو ابھی سے ہم اپنے اوپر نظر رکھیں اور اس موت کی تیاری کریں۔ تو رمضان مہمان تھا اور وہ چلا گیا، لیکن مہمان ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی قیمتی تحفہ دے گیا ہے، وہ ہے قرآن حکیم۔ یہ نزول قرآن کا بھی مہینہ تھا رمضان، اور قرآن کی تکرار کا بھی مہینہ تھا۔ الحمدللہ لاکھوں حفاظ نے قرآن سنایا اور کروڑوں نے جو ہے وہ قرآن سنا، تو ہم بھی ان میں شامل ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کی توفیق سے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم نے قرآن کو سنا تراوی میں، اور پھر جن لوگوں نے دورہ ترجمہ قرآن بھی اٹینڈ کیا تو ایک ترجمہ ایک تفسیر بھی قرآن کی ہمارے سامنے آ گئی۔ تو اب یہ کہ باقی زندگی میں بھی قرآن کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک گہرا تعلق، یہ بہت ضروری ہے، اور خصوصاً روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت کرنا، اسے کم از کم ایک آیت کا ہی ترجمہ دیکھتے رہیں اور تفسیر دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ ایک مضبوط تعلق قرآن سے جڑا رہے گا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اس میں سے چند جو ہے وہ اقتباسات میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فرمایا، الا انہا ستکون فتنہ، آگاہ ہو جاؤ ان قریب فتنہ برپا ہونے والا ہے، قلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال کتاب اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ قرآن، یہ تمام فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، فیہ نباؤ ما کانا قبلکم، اس میں اطلاعات ہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، و خبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد آنے والوں کی خبریں بھی ہیں، و حکم ما بینکم، اور تمہارے اپنے مسائل اور پریشانیاں، ان کا حل بھی اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا، من قال بہی صدقہ، جس نے قرآن کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا، ومن عمل بہی اجرا، اور جس نے قرآن پر عمل کیا اسے اجر دیا گیا، ومن حکم بہی عدلا، اور جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، ومن دعا الیہ ہدیا الی صراط مستقیم، اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی وہ تو پا گیا ہدایت کے راستے کو۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جگا مراد آبادی کہتے ہیں، جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ تو اصل میں یہ انسان کو جو ایک باطنی تسکین حاصل ہوتی ہے اور ایک جو ہے قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ سے تعلق پر ہوتا ہے۔ نہ پیسہ یہ اطمینان دلا سکتا ہے، نہ بڑی بڑی جائیدادیں یہ جو ہے اطمینان دلا سکتی ہے، نہ کسی قسم کی ڈرگز اور شراب نوشی اور یہ فلمیں اور ڈرامے یہ دلوں کو سکون دے سکتے ہیں، بلکہ دلوں کو سکون ہی اللہ سے تعلق پر حاصل ہوتا ہے، اور اس تعلق کو قائم کرنے کا بہترین ذریعہ وہ قرآن سے جڑ جانا ہے اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ کہ پورا قرآن ہم نے سنا بھی، اور اس کا ایک خلاصہ یعنی کیا پیغام قرآن کا ہمارے سامنے آیا رمضانوں میں، اس کا ایک بہترین، یوں تو قرآن میں بہت سارے مقامات ہیں لیکن ایک مقام سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے، حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، 10 نصیحتیں، اور اگر غور کیا جائے تو یہ ہم سے تقاضے ہیں کہ ہم زندگی میں کیسے زندگی گزاریں۔ تو اور پھر آپ امیجن کریں کہ ایک آدمی جس نے دنیا میں ایک بھرپور زندگی گزاری ہو، ایک نہایت امیر کبیر آدمی، تو وہ اپنے بچوں کو کیا نصیحت کرے گا موت سے پہلے، اور ظاہر ہے بہت اہم باتیں ہیں جو موت سے پہلے ہر آدمی کہتا ہے۔ اور یہ کہ اکثر بیشتر جو دنیا کے لحاظ سے بہت کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ آخر میں بتاتے ہیں کہ ان کی جائیدادیں کیا کیا ہیں اور مال و دولت کون سی ہے، جو لوگوں کو نہیں پتا اور چھپا کے کہاں کہاں مال رکھا ہوا ہے اور خزانے کہاں کہاں ہیں وہ اپنی اولاد کو بتاتے ہیں۔ تو ذرا تصور کریں کہ ایک حکیم اور دانا انسان کی زندگی کا حاصل کیا ہے، اور جسے قرآن ایک حکیم اور دانا انسان کہہ رہا ہے، اس نے اپنے بچے کو مرنے سے پہلے کیا نصیحتیں کی، تو بہت ہی عظیم نصیحتیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے عطا کی تھی حضرت لقمان کو حکمت، تو حکمت کہتے ہیں باطنی بصیرت، عقل کا جب فطرت کے تحت استعمال کیا جائے تو اس سے ایک باطنی نگاہ اور باطنی بصیرت حاصل ہوتی ہے، اسی کو حکمت اور دانائی کہتے ہیں۔ تو حضرت لقمان کا تعارف اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں کہ وہ ایک حکیم اور دانا انسان تھے۔ ویسے ان کے بارے میں بعضوں نے کہا کہ بادشاہ تھے، بعضوں نے کہا نہیں سوڈان کے ایک جو ہے غریب آدمی تھے، لیکن زیادہ صحیح تحقیق یہ ہے کہ بادشاہ تو نہیں تھے لیکن جو ہے ایک حکیم اور دانا انسان تھے، اور یہی ان کا تعارف ہے۔ اور اسی طرح نہ نبی تھے اور نہ ہی کسی نبی کے پیروکار تھے، بلکہ محض اپنی دانائی اور سمجھ بوجھ کی وجہ سے مشہور تھے اور لوگوں میں بڑے معروف تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ نے قرآن سنانا شروع کیا، تو اس زمانے میں بھی عرب حضرت لقمان رضی اللہ رحمت اللہ علیہ سے واقف تھے اور ان کا ذکر کرتے تھے، چنانچہ ان کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ایک دانا انسان تھے، حکیم انسان تھے۔ اور اس لیے علامہ اقبال بھی کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھوں سے بھی نظر آتا ہے لیکن دل سے بصیرت، باطنی بصیرت پیدا ہوتی ہے، صحیح اور غلط نظر آتا ہے اور کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے یہ نظر آتا ہے۔ تو اس کے لیے حکمت اور دانائی چاہیے۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ انشکر للہ، کہ کرو شکر اللہ کا۔ تو ایک حکیم اور دانا انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ ہم سے بھی یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رمضان کے اتنا عظیم مہینہ ہمیں حاصل ہوا تو ہم بھی اللہ کی شکر گزاری کریں۔ اور شکر کے معنی ہوتے ہیں کہ تصور النعمتی و اظہار ہوا، نعمت کا احساس کرنا پھر اس کا اظہار کرنا۔ ایک اظہار دل سے ہی ہوتا ہے کہ دل میں احساس ہو کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یوں تو انگنت نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، ان سب پر شکر ادا کرنا چاہیے، ان کا ایک دل میں احساس ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس کا اظہار زبان سے بھی ہوتا ہے کہ ہم کہیں الحمدللہ، کل شکر کل تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے یہ انواع اقسام کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ اور پھر نعمت کا صحیح استعمال کرنا بھی شکر کا حصہ ہے، اگر نعمت کا غلط استعمال کیا جائے یہ بھی ناشکری ہے۔ اللہ نے آنکھوں کی دولت دی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، ہاتھ پاؤں میں چلنے پھرنے کی صلاحیت رکھی ہے، تو ان چیزوں کو گناہوں کے لیے استعمال کرنا بھی ناشکری ہے۔ اللہ نے مال و دولت دی ہے، اختیار اقتدار دیا، تو ان سب کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی فرما برداری میں استعمال کر رہے ہیں تو شکر گزاری ہے، لیکن اگر گناہوں میں اور نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی ناشکری ہے۔ تو بہرحال حضرت لقمان علیہ السلام وہ اللہ کے بڑے شکر گزار تھے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی شکر کرتا ہے تو شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ہماری عبادت سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کے خزانوں میں اگر تمام کے تمام انسان اور جنات اللہ کے 100% مطیع فرما بردار بن جائیں تو ایک تنکے کا اضافہ نہیں ہوتا اللہ کے خزانوں میں، اور سب کے سب اللہ کے انتہائی نافرمان بن جائیں تو بھی اللہ کے خزانوں میں ایک تنکے کی کمی نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی عبادت کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے تو اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ نے ان کے نام پر ایک سورت بنا دی قرآن میں، سورۃ اللقمان۔ اب قیامت تک لوگ ان کا نام لیتے رہیں گے اور ان کی شکر گزاری کا اللہ نے ایسے صلہ دیا کہ قرآن میں ان کا ذکر فرما دیا۔ تو فرمایا جو کوئی شکر کرتا ہے اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو آپ سے آپ تعریف کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے ہمارے شکر کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ اس جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہ ایک بہت ہی قیمتی احساس ہے جو اللہ نے رکھا ہے، کوئی ہماری ضرورت پوری کرتا ہے، کوئی ہماری مدد کرتا ہے، کوئی ہمارے لیے کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہے، کوئی ہماری مصیبت میں کام آتا ہے، تو دل سے ایک احسان مندی کے اور شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، ان کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو انسانوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جنہیں اللہ نے خیر کا ذریعہ بنا دیا، اور سب سے بڑھ کر شکر تو اس ذات کا ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، مجھے آپ کو جو ہے تخلیق کیا، تو اصل شکر تو اللہ ہی کا ہے۔ لیکن انسانوں کا بھی شکر کرنا چاہیے جن سے ہمیں کوئی خیر مل رہی ہے اور جو ہماری مدد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں مزید دوں گا، نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت شدید۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ناشکری پر کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ناشکری پر محرومی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے اور نعمتوں کا زوال ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو تو ہمیں پھر شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے. اب یہاں سے حضرت لقمان کی نصیحتوں کا آغاز ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, اور یاد کرو جبکہ کہا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جبکہ وہ اسے واعظ اور نصیحت کر رہے تھے, اور خصوصاً اگر موت سے پہلے کی بات ہے تو اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے. ایک تو باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے وہ بھی موت سے پہلے کی, تو اس میں بڑی تاکید اور اہمیت بڑھ جاتی. اور وہ پہلی نصیحت کیا کرتے ہیں, یا بنیا لا تشرک باللہ, اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. کیوں, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک سب سے بڑا ظلم. تو ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. تو ٹوپی کا مقام سر ہے, اگر اسے پیروں میں ڈالا جائے تو یہ بھی ظلم ہے ٹوپی کے ساتھ. اب جوتوں کا مقام پیر ہے, اگر جوتوں کو اٹھا کر سر پر رکھ لیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے, یہ جوتے کے ساتھ ظلم ہے کہ اسے وہ مقام دیا جائے جو اس کا مقام نہیں. اسی طرح اللہ کا مقام عرش ہے, اللہ کو عرش سے اتار کر فرش پر لانا یہ بھی ظلم ہے. اور مخلوق کا مقام فرش ہے, انہیں فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھانا یہ بھی ظلم ہے. تو جو جس کا مقام ہے اسے وہاں رکھا جائے. تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. تو یہ پہلی وصیت ہے جو انہوں نے کی, اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی وصیت کو روک کر خود نصیحت کی ہے انسانوں کو. اس میں والدین کا بڑا اعزاز ہے, اور والدین کے حقوق اللہ تعالیٰ نے یاد دلائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تقریباً 10 نصیحتیں ہیں حضرت لقمان کی, اور یہ کہ اگر ہم انہیں اختیار کر لیں تو یہ قرآن کا حاصل بھی ہے, اور زندگی کو سنوارنے کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ذریعہ بھی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اور ہم نے نصیحت کی انسان کو اس کے والدین سے متعلق. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ, اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر, 9 مہینے حمل کی تکلیف, پھر وضع حمل کی تکلیف. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, پھر بھی والدہ فارغ نہیں ہو گئی, اب 2 سال جو ہے دودھ پلانا ہے چھاتی سے لگا کر. اور یہ کہ گہری نیند ماں سو نہیں پاتی, کیونکہ بچہ ہر 2-2.5 گھنٹے بعد جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی, اور ماں خدمت کے لیے حاضر ہے. چنانچہ یہ جو ہے بڑی جافشانی ہے جو ماں کی یہاں قربانیاں نقل ہو رہی ہیں. اور یہ قربانیاں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انشکر لی ولی والدیک, شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. تو والدین کی جو ہے بات اللہ نے دوسرے نمبر پہ کی, پہلے کہا کہ شکر کرو میرا, کیونکہ سب سے بڑا محسن ہمارا اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے. اس نے ہمیں وجود دیا, اس نے ہمیں یہ ہاتھ پاؤں جسم و جان دی, اسی نے والدین جیسی دولت دی, رشتے ناتے دیے, مال و اسباب دیا, جائیدادیں دی, ہر خیر جو ہم تک پہنچتا ہے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے. تو اس لیے سب سے بڑھ کر شکر اللہ کا کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے جس کے ذریعے ہدایت ملی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, انسانوں میں دیکھا جائے. اور ان کے بعد اگر ہے تو والدین ہے. تو فرمایا کہ شکر کرو میرا اور والدین کا. اور والدین کی شکر گزاری کیسے ہوگی کہ ان کا دل سے ادب و احترام کیا جائے. انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو اس پر بھی ایک خطاب جمعہ جو ہے وہ بنتا ہے کہ والدین کے حقوق بیان کیا جائیں. ابھی موٹا موٹا سمجھ لیں کہ دل سے ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے. والدین بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور نمبر 2, مال اور جان سے ان کی خدمت کی جائے. اور نمبر 3, شریعت کے دائرے کے اندر اندر ان کی فرما برداری کی جائے. ہاں, والدین اگر کوئی غیر شرعی حکم دیں, گناہ کا حکم دیں, کفر اور شرک کا حکم دیں تو وہ نہیں مانا جاتا, لیکن ان کا حق خدمت برقرار رہتا ہے. پھر یہ کہ ان کی وفات پر نماز جنازہ پڑھائی جائے, ان کے لیے دعا و استغفار مسلسل کی جائے, ان کی وصیت پر عمل کیا جائے, ان کے وعدے پورے کیے جائیں, ان کے اقارب اور دوستوں سے تعلقات رکھے جائیں, اور خود نیک بن کر اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا جائے. تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. لیکن فرمایا الی المصیر, اور میری طرف تم سب نے لوٹ کر آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, اور اگر وہ کوشش کریں کہ تم شرک کرو میرے ساتھ, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو پھر دونوں والدین کا حکم نہیں ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن ان کے ساتھ زندگی گزارو بھلے طریقے سے. تو والدین جب گناہ کا حکم دیتے ہیں, شرک کا, کفر کا حکم دیتے ہیں تو خاموش رہنا چاہیے. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی خدمت ترک کر دی جائے, ان سے تعلقات ختم کر دی جائے, بلکہ ان کی خدمت کا حق پھر بھی برقرار رہتا ہے. ہاں, گناہ کی بات نہیں ماننی چاہیے ان کی, کیونکہ سب سے بڑھ کر اطاعت کا حق اللہ کا ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا کہ کسی کی فرما برداری نہیں ہوگی ایسے حکم میں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی، تو چاہے وہ حکم دینے والا کوئی بھی ہو، تو سب سے بڑھ کر اطاعت ہوگی اللہ کی. اور باقی اطاعتیں، والدین کی بھی بات ماننی ہے، لیڈرز کی بھی بات ماننی ہے، اول الامر کی بات ماننی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے نیچے نیچے. اگر کوئی ایسا حکم دے گا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، گناہ کا، شرک کا، کفر کا، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. تو یہاں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اب پیروی کرو اس کے راستے کی جس نے رجوع کیا میری طرف، جیسے انبیاء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، جو سیدھے رستے پر چلنے والے لوگ ہیں، اللہ کے آگے سر جھکانے والے لوگ ہیں، تو ان کے رستوں کی پیروی کی جائے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری طرف تم سب نے لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم اعمال کرتے رہے. پھر دوسری نصیحت حضرت لقمان کی، یا بنیا انہا ان تکو مسقال حبت من خردل، اے میرے بچے اگرچہ کوئی عمل جو ہے رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اب چھوٹے سے چھوٹی نیکی یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو. پھر آپ دیکھیں وہ چاہے بیان ہو رہا ہے کہ کتنا ہی وہ خفیہ رکھا جائے. فتکن فی صخرہ، پھر وہ کیا گیا ہو پہاڑوں میں، او فی السماوات او فی الارض، یا وہ عمل کیا گیا ہو آسمانوں میں یا پھر زمین میں کہیں، یا اتی بھی اللہ اس چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی لے آئے گا. کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تو بہت باریک بھی اور ہر چیز سے خوب باخبر ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے. تو گویا یہاں کہا جا رہا ہے کہ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برویا جوز اجو، اعمال کا نتیجہ نکلنے سے غافل نہ رہو. گندم بوگے تو گندم کاٹو گے، اور جو بوگے تو جو کاٹنی پڑے گی. تو چھوٹے سے چھوٹی نیکی اسے معمولی سمجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے، اس کی مشقت جو ہے عارضی ہوتی ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والا اجر و ثواب وہ مستقل رہنے والا. اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس کی لذت تو تھوڑے وقت کی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی برائی، اس کا گناہ، وہ پھر مستقل چلتا ہے. اس لیے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بیکار نہیں سمجھنا چاہیے. انسانی اعمال محفوظ ہیں، ان کا نتیجہ نکلے گا. یہ دوسری نصیحت کی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو. یا بنیا اقیم الصلاۃ، اور تیسری نصیحت، اے میرے بچے اللہ سے لو لگائے رکھو. جو سب سے بڑا محسن ہے اس سے تعلق رکھنا چاہیے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے کام آنے والا ہوتا ہے اور ہمارا محسن ہوتا ہے اس سے ایک تعلق رکھتے ہیں، تو سب سے بڑے محسن سے تعلق نہ رکھنا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ حکمت اور دانائی کے خلاف ہے. تو بہتری یہ ہے کہ سب سے بڑے محسن سے ایک تعلق رہے. اللہ سے تعلق کا ایک بہترین طریقہ نماز ہے، دن میں پانچ وقت کی نماز. جو تجھ سے رشتہ استوار رکھتے ہیں، تعلق لیل و نہار رکھتے ہیں، تو اللہ سے تعلق رکھتا ہے تو نمازوں میں حاضری، یہ گویا اللہ سے ایک ملاقات ہے پانچ وقت دن میں. تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور چوتھی نصیحت وہ کر رہے ہیں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے بچے بھلائی کا حکم کرو. تو حکمت اور دانائی کا تقاضا ہے، جب معاشرے میں بھلائی عام ہوگی تو سب کو جب فائدہ ہوگا تو ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہمیں بھی فائدہ ہوگا. اس لیے پیرنٹنگ پر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے. آج لوگ وہاں پہنچے کہ اگر آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو محلے کے تمام بچوں کی فکر کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کا بچہ جن جن بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے انہیں سے وہ زیادہ تر چیزیں سیکھتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف اپنے بچوں کی فکر کریں، ہمارے بچے اچھے ہو جائیں اور باقی محلے کے بچوں کی فکر نہ کریں، ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے ہوں تو پوری جہاں جہاں ان بچوں کو اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ان سب کی فکر کرنی پڑے. پورے معاشرے میں خیر اور بھلائی عام ہوگی تو ہمارے گھر تک بھی خیر اور بھلائی آئے گی. تو یہ حکمت اور دانائی کا تقاضا ہے کہ بھلائی کو عام کیا جائے، خود بھی آدمی نیکی پر چلے اور لوگوں کو بھی نیکی کی ترغیب دے. اور مزید فرمایا کہ ونہا عن المنکر، پانچویں نصیحت، اور اے میرے بچے برائی سے منع کرو. تو یہ برائی اگر ہمیں صرف اپنا گھر دیکھ رہے ہوں گے کہ باقی جو مرضی لوگ کر رہے ہیں تو کرنے دو، تو اس سے ایک وقت آئے گا کہ برائی ہمارے گھر تک پہنچ جائے گی. آپ کے گھر سے آگے دسواں گھر، اس پہ آگ لگی ہوئی ہے. اگر ہم فکر نہیں کریں، ہم کہیں بھائی میرا گھر تو محفوظ ہے، یہ دسواں گھر جل رہا جلتا رہا مجھے کیا، تو ہوگا کیا کہ آگ نوے گھر پر آئے گی، آٹھویں، ساتویں، چھٹے، پانچویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے، اور ایک دن ہمارا گھر جل رہا ہوگا. تو اس لیے یہ برائی کو پنپنے نہ دیا جائے، برائی کو مٹانے کی کوشش کی جائے، ورنہ وہ برائی گھر تک آ جائے گی. اس لیے ایک مشہور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں تھے और निचली मंजिल वालों को पानी लेने के लिए ऊपर वाली मंजिल में जाना पड़ता था, जिससे ऊपर वाली मंजिल के लोगों को परेशानी होती थी। तो नीचे वालों ने सोचा कि क्यों ना हम कश्ती के पेंदे में सुराख करके यहीं से पानी हासिल कर लें, तो ऊपर वालों को जहमत ना दें। तो आपने फरमाया कि अगर ऊपर वाले नीचे वालों का हाथ नहीं पकड़ेंगे और इन्हें पेंदे में सुराख करने दे देंगे तो फिर कश्ती डूबेगी तो सबके सब ही डूब जाएंगे। तो माशरा जो है वो अकेले नहीं चलता, वो सब मिलकर जिंदगी गुजार रहे। ये कश्ती है जिसके हम सब सवार हैं, अगर ये कश्ती डूबी तो सब डूब जाएंगे। इसलिए बुराई को मौका नहीं देना चाहिए, बुराई को नरमी से समझा कर प्यार से उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, और यूं ना माने तो मिलकर जो है वो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बुराई को पनपने नहीं देना चाहिए, वरना उसका नुकसान जो है वो हमारे घर तक पहुंचेगा। मजीद जो है वो हजरत लुकमान फरमाते हैं कि इन्ना ज़ालिका मिन आज़मिल उमूर, फरमाया वस्बिर अला मा असाबक, और फिर सबर करो उस पर जो तुम पर बीते। खसूसन जब आदमी बुराई से मना करता है तो फिर रिजेंटमेंट होती है, लोगों की मुखालफत होती है, लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं, मुखालफत रवैया भी इख्तियार करते हैं। तो इस मुखालफत से बचने के लिए अक्सर लोग कहते हैं अब क्या कहें, करने दो इन्हें बुराई, अब कहेंगे तो बिला वजह क्या झगड़ा होगा और बातचीत जो है वो बुरी होगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इन नजाली का मिन आजमिल उमूर, बेशक ये बुराई से मना करना ये बड़े अजीमत के कामों में से। तो जहां भलाई का हुक्म देना है वहां बुराई से मना भी करना है। और जब माशरे बिगड़े हुए हों तो आप रसूलों को देख लें तो उन्होंने पहले बुराई से मना किया। तो जितनी कौमों का जिक्र, छह कौमों का जिक्र कुरान में अक्सर बेशतर आया, तीन वो जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले कौमें गुजरी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, कौम आद, कौम समूद, इन तीनों का जुर्म शिर्क करना था, तो उनके रसूलों ने आकर उनको शिर्क से मना किया पहले। इसी तरह फिर तीन कौमें जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद की हैं, उनका मुश्तरका जुर्म तो शिर्क करना ही था, लेकिन उनमें से एक कौम है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, अमूरा और सदूम के लोग, ये सॉडमी करते थे, होमोसेक्सुअलिटी का शिकार थे, हम जिन्स परस्त थे। तो उन हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इस बुराई से रोका उन्हें कि कैसी बेशर्मी करते हो, तुम में कोई एक भला आदमी भी नहीं है यहां इस पूरे इलाके में, तो और तुमने ऐसी शर्मनाक हरकत शुरू किया जो तुमसे पहले कभी नहीं हुई। तो हर रसूल ने आकर अपनी कौम को मना किया। इसी तरह हजरत शोएब अलैहिस्सलाम, तो उनकी कौम शिर्क भी करती थी, नाप तोल में कमी भी करती थी, उन्होंने अपनी कौम से कहा कि भाई जो तिजारत में जायज मुनाफा है वही बहुत है तुम्हारे लिए, क्यों डंडी मारते हो, ये लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाते हो, उन्हें पूरा पूरा माल दिया कर। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनको एक तो बिगड़ी हुई मुसलमान उम्मत थी बनू इसराइल, उनकी तरफ भेजे गए, दूसरी आले फिरौन जिनका जुल्म ये था कि शिर्क भी करते थे, कौम को पूरा गुलाम बनाया हुआ था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आले फिरौन से कहा कि बनी इसराइल को आजाद कर दो, इन्हें क्यों तुम इनके बेटों को ज़िबा करते हो, इनकी बेटियों को तुम जिंदा रहने देते हो, पूरी कौम को तुमने गुलाम बना लिया। तो बुराइयों से रोकना, इस पर रिजेंटमेंट होती है फिर, और इस पर कहा कि ये बड़े अजीमत के कामों में से है। तो ये गोया उनकी जो है वो सातवीं नसीहत थी। फिर आठवीं नसीहत, बल्कि छठी नसीहत थी, फरमाया नंबर सात, वला तो सायर खद्दा का लिन्नास, और मुंह ना फैलाओ लोगों से, यानी लोगों से बेरुखी ना बरतो। तो ये भी एक मामला है कि लोगों को अहमियत देना, उनसे बेरुखी ना बरतना, और ये एक तरह का तकब्बुर का अंदाज होता है कि सीधे मुंह बात ना करना किसी से। वला तमशी फिल अर्दि मराहा, और आठवीं बात कि जमीन पर अकड़ का मत चलो। तो ये भी तकब्बुर की अलामत होती है, जो आदमी अपने आप को दूसरों से बड़ा समझ रहा होता है, दूसरों को हकीर समझ रहा होता है, उसमें ये चीजें आई जाती हैं। इसलिए शायर कहता है, नजाकत नाजनीनों के बनाने से नहीं बनती, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती। तो जब आदमी में ये एहसास हो जाए कि मैं बेहतर हूं, दूसरे कमतर हैं, तो उसके अंदर अदाएं पैदा हो जाती हैं, उसमें से एक ये कि अकड़ कर चलता है, सीना तन जाता है, सर खड़ा हो जाता है, और ये चीज अल्लाह को पसंद नहीं है। तो हदीस में आता है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। तकब्बुर कैसा भाई, जो कुछ मिला अल्लाह की देन है, हमारा अपना क्या है, अल्लाह ने अगर माल और दौलत दी है तो अल्लाह की देन है, जायदाद मिली है तो अल्लाह की वजह से है, कोई ऊंचा खानदान मिल गया है तो ये हमारा कौन सा कमाल है। फिर ये कि अगर नेकियों की तौफीक भी हो गई और दीनी इल्म भी हासिल हो गया वो भी अल्लाह ही की देन है, तो किस तकब्बुर बनता नहीं है। इसलिए अपने बच्चे को उन्होंने नसीहत की कि जो है वो लोगों से बेरुखी ना बरतो और जमीन पर अकड़ कर ना चलो, और ये कि वक्सुद फी मशयक, और ये कि अपनी चाल में मियाना रवि इख्तियार करो। उससे पहले अल्फाज हैं, ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی اترانے والے اور شیخی خورے کو. تو اور مزید کہا کہ وقصد فی مشق، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، عاجزی والی چال ہونی چاہیے، لگے کہ کوئی بندہ ہے، نہ کہ اکڑ کر. اور زمین، نہ تو ہم زمین کو پھاڑ سکتے ہیں نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں، تو اپنی اوقات انسان کے ذہن میں رہے، اللہ کے غلام ہیں ہم، اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کے بندہ بن کر رہنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما خواب من استخارا، وہ آدمی کبھی ناکام نہیں ہوتا جو استخارہ کرتا ہے. استخارہ اللہ سے مشورہ، جب بھی کوئی فیصلہ مطلوب ہو تو اللہ سے دعا کی جاتی ہے اور پھر جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا، ولا ندم من استشارہ، وہ آدمی کبھی نادم نہیں ہوتا جو مشورہ کرتا ہے. تو ایک تو اسٹیک ہولڈرز، جن لوگوں پر اثرات ہو رہے ہیں فیصلے کے، ان سے بھی مشورہ کرنا چاہیے. پھر وہ جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اس فیلڈ کے، ان سے بھی مشورہ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ معاملہ آپ کی کیا رائے. تو مشورے سے جو ہے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا، ما اعلی من اقتصدا، وہ آدمی کبھی محتاج نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرتا. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بچے کو نوی نصیحت کی کہ زندگی میں میانہ روی اختیار کر. تو ہوتا یہ کہ جب تنگ دستی ہوتی ہے تو کنجوسی کرتا ہے آدمی، اور سب سے پہلا بجٹ جو اللہ کی راہ میں نکالنے کا ہوتا ہے وہ بند کر دیتا ہے کہ بھئی اب تو کم کمائی ہوئی، اب کیا اللہ کی راہ میں خرچ کروں. تو بھئی جیسے باقی معاملات میں کمی ہو گئی تو تھوڑا کم نکال دو، پہلے زیادہ نکالتے تھے اب تھوڑا کم ہو جائے، لیکن ایک دم ہاتھ بند کر لینا یہ مناسب نہیں ہے. اسی طرح جب زیادہ ملتا ہے تو آدمی اسراف کرنے لگتا ہے، تبذیر کرنے لگتا ہے، تو یہ بھی دولت کا بیجا استعمال ہے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی خرچہ ہو، تو یہ ایسا آدمی کبھی محتاج نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ کتنا خوب ہے تنگ دستی میں میانہ روی اختیار کرنا، اور کتنا خوب ہے جو ہے کشادگی میں میانہ روی اختیار کرنا، اور کتنا خوب ہے عبادت میں میانہ روی اختیار کرنا، خصوصاً یہ جو نفلی عبادت ہے، تھوڑی ہو لیکن مستقل ہو. ایسا نہ ہو کہ صرف رمضان میں عبادت ہے اور رمضان کے بعد سے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، رمضان میں آدمی زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ وقت دیتا ہے، زیادہ جو ہے لمبی دعائیں کرتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ بعد میں بالکل ہی ختم ہو جائے. تو کچھ نہ کچھ جو ہے یہ جو نفلی عبادت ہے، تھوڑی ہو لیکن مستقل ہو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور پھر حضرت لقمان دسویں نصیحت کرتے ہیں، وقزس من صوتک، اور اپنی آواز کو پس رکھو، ان انکر الاسواتی لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہے. اگر زور سے آواز نکالنا کوئی پسندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز کو لوگ پسند کرتے، لیکن وہ پسندیدہ نہیں ہے، خصوصاً جب آدمی دلیل کے مقابلے میں اپنی آواز بلند کرتا ہے. اس کا موقف کمزور ہوتا ہے، دوسرے کا موقف قوی ہوتا ہے، اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے اپنی بات کے، دوسرے کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں. تو اپنی آواز زور سے نکالنا کہ بھئی تم ہو کیا چیز، کل کے بچے ہو، میں یہ دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، میں جو کہہ رہا ہوں بس وہی صحیح ہے، تو اس سے اللہ نے روکا ہے کہ بھئی یہ بلا وجہ میں اپنی آواز زور سے نکال کر دوسروں کو دبانا یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں اس طرح یہ 10 باتیں ہمارے سامنے آئیں ایک حکیم اور دانا انسان کی زندگی کا حاصل. نمبر 1، انہوں نے کہا کہ میرے بچے شرک مت کرنا، یہ سب سے بڑی بے انصافی اور سب سے بڑا ظلم ہے. نمبر 2، اور درمیان میں بلکہ اللہ نے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا مگر ان کا کفریہ شرکیہ حکم نہ ماننا، البتہ ان کی خدمت کرتے رہنا چاہے والدین جو ہے بے دینی کیوں نہ ہو اور بالکل ہی دنیا دار اور گناہگاری کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کا حق خدمت برقرار رکھا اللہ نے، خدمت ہوتی رہے گی ان کی. اور پھر دوسری نصیحت کی حضرت لقمان علیہ السلام نے کہ انسانی اعمال محفوظ ہیں، ان کا نتیجہ نکلے گا، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو میں معمولی نہ سمجھو. نمبر 3، اللہ سے لو لگائے رکھو، نماز قائم رکھو. جو اللہ رمضانوں میں رب تھا وہ اللہ غیر رمضان میں رب ہے. تو یہ کیا بات ہوتی ہے کہ ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ دل جاتا ہے باہر گیٹ پر لگ کر لگا دیا جائے کہ رمضان کے بعد بھی مسجد میں 5 وقت نماز ہوگی. تو بعض دفعہ لگتا ہے شاید مغالطہ ہو گیا لوگوں کو کہ رمضان میں تو 5 وقت نماز ہو رہی ہے، بعد میں نہیں ہو رہی جو نہیں آ رہے. تو یہ ہماری پرائیورٹی چینج ہونی چاہیے. یہ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، صرف جمعے کی نماز ہی فرض نہیں ہے. تو یہ مسجدیں تو آباد رہنی چاہیے. تو ہم اپنے آپ سے کوشش کریں، دوسروں تک بھی بات آ جائے گی. یہ خاموش تبلیغ بھی ہوتی ہے جو عمل سے ہوتی ہے، آدمی خود عمل کرے، اس کے آس پاس کے لوگوں پہ اثرات ہوتے ہیں. پھر زبان سے بھی اللہ موقع دے کہ ہم لوگوں کو بھی پرسویٹ کریں کہ بھئی یہ تو دینی تقاضے، بنیادی تقاضے، انہیں ادا کرنا ہے. پھر نمبر 3، انہوں نے نصیحت کی کہ اللہ سے لو لگائے رکھنا. نمبر 4، حکمت اور دانائی کا تقاضا ہے، بھلائی کو پھیلانا، معاشرے میں بھلائی کو عام کرنا. اور نمبر پانچ، حکمت اور دانائی کا تقاضا ہے کہ برائی کو روکا جائے، ورنہ یہ برائی ہمارے گھر تک آ سکتی ہے. نمبر چھ کہ دانائی اور حکمت کا تقاضا ہے کہ برائی کو منع کرنے پر جو بھی مصائب آئے انہیں جھیلا جائے، اور مصائب سے ڈر کر برائی کو برا کہنے سے نہ رکا جائے، تو بلکہ جو ہے وہ مصائب پر صبر کیا جائے. اور نمبر سات، لوگوں سے بے رخی نہیں برتی جائے، اور مزید یہ کہ اکڑ کر مت چلا جائے. اور نمبر نو، زندگی میں میانہ روی اختیار کی جائے. اور نمبر دس، دلیل کے مقابلے میں اپنی آواز کو نہ بڑھایا جائے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور چند باتیں یہ کہ جیسے آپ جانتے ہیں ہم نے تو عید منائی اور بڑی خوشیوں سے، بڑے اطمینان سے، لیکن فلسطینی علاقوں پر بمباری کے ذریعے جو ہے وہ ان کے رمضان کی راتیں بھی ایسی گزری. ایک تو پورا شہر ملبے کا ڈھیر ہے، 90% جو بلڈنگز ہیں تباہ حال ہیں، اور اس ربل پہ بیٹھ کر افطار ہوتا ہے، اور افطار کے دوران بھی وارمنگ ہوتی ہے. تو یہ ہم جانتے ہیں سیز فائر ہوا تھا 19 جنوری، لیکن اس سے لے کر میرے پاس جو فگر ہیں یہ فروری کے آخر تک ہیں، تو اس دوران 700 کلنگ ہو چکی ہیں، اور 350 وائلیشن جو اسرائیل کہہ چکا ہے سیز فائر کی. 350 اتنے دن نہیں ہیں، یعنی یہ تو پورے سال میں دن آتے، چند مہینوں میں اس نے 350 سے زیادہ جو ہے سیز فائر کی قانون شکنی کی ہے. اور شارٹیج مستقل ہے کھانے کی، میڈیکل سپلائز کی، اور فاقے میں بچے ہلاک ہو رہے ہیں. اسی طرح میڈیکل سپلائز نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں فلسطینی ہیں جو انتہائی کریٹیکل زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. تو یہ کہ ہمیں ان اپنے بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، انہیں ہماری دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، ہمارے مال کی بھی ضرورت ہے، تو ہمیں دل کھول کر جو ہے دعائیں بھی کرنی چاہیے. اور یہ کہ جہاں اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، وہاں مستقل ہمیں جو ہے ماہانہ کی بنیاد پر جو ہے اپنے ہاں ایک فنڈ بنانا چاہیے فلسطینی بھائیوں کے لیے. اور جو لوگ وہاں تک پہنچا رہے ہیں تو وہاں تک ہم کم سے کم یہ کام تو کر ہی سکتے ہیں کہ یہ پیسے پہنچائیں. اور یہ کہ ایک بڑا معاملہ ہونا چاہیے، نہیں کہ 100 روپے دے دیے، کچھ ایک اچھی رقم ہو تاکہ ان کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کام ہو سکے. تو میں صرف ترغیب دلا سکتا ہوں. پھر یہ کہ ہمیں ذاتی طور پر، اجتماعی طور پر جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. ہم بھی ایسے ہی غلام تھے، انگریز اور ہندوؤں کی دوہری غلامی میں تھے، اور یہ کہ شدید خطرات تھے کہ ہم دیوار سے لگا دیے جائیں گے، ہماری نسلیں مٹ جائیں گی اور ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ سے رو رو کے ہم نے آزادی کی دعا مانگی تھی اور پاکستان طلب کیا تھا، اللہ نے ایک کے مقابلے میں دو پاکستان ہمیں دی. ایک ہم نے اپنی نالائکیوں سے کھو دیا دوبارہ، لیکن ابھی بھی زمین کا ایک ٹکڑا اور یہ آزادی کی دولت، یہ بہت بڑی دولت ہے. ان لوگوں سے پوچھیں جنہیں یہ میسر نہیں ہے. تو ہم نے 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی، ہزاروں عصمتیں قربان ہوئی ہیں، پھر جا کر پاکستان ملا. تو اس کی قدر کرنی چاہیے. پھر کیا نعمت ہے جو اس ملک میں نہ ہو. سمندر یہاں موجود ہے، دریا یہاں موجود ہے، پہاڑ یہاں موجود ہیں. جو ورلڈ ہائیسٹ پیکس ہیں 14 مانی جاتی ہیں، ان میں سے 5 پاکستان میں، ایک دو نہیں، K2 سمیت. اور ورلڈ ٹورزم میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ لوگ دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں. باقی یہ کہ ہم سے ڈرایا اتنا گیا ہے کہ لوگوں کا رجحان کم ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ نیچرل بیوٹی جو ہے پاکستان بالکل آؤٹ سٹینڈنگ ہے پوری دنیا میں اس سے. پھر یہ کہ کھیت کھلیان لالازار وہیں ریگستان. پھر کاربن سے لے کے یورینیم تک، کون سی ایسی چیز ہے، ایسی دولت ہے جو ہمارے ملک میں نہ ہو. تو یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے. اور 175 بلین ٹنز آف کول، میں پڑھ رہا تھا اسٹیٹسٹکس، تو ایک رائے تو یہ کہ دنیا میں اتنا بڑا، یعنی یہ آپ کہیں کول کا ذخیرہ کہیں نہیں ہے، ورلڈ لارجسٹ جو ہے یہ ڈپازٹ ہے یہاں پہ. پھر دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ سالٹ مائن، وہ ہمارے پاس موجود ہے، پنک سالٹ جسے کہتے ہیں، ہمالین سالٹ جو ہے بہت مہنگا دنیا میں بکتا ہے. اس کا دوسرا سب سے بڑا دنیا کا مائن جو ہے وہ کیوڑا میں ہمارے پاس ہے. فورتھ ورلڈ لارجسٹ کاٹن پروڈیوسر پاکستان ہے، ففتھ لارجسٹ ملک پروڈیوسر پاکستان ہے. پھر حالانکہ یہ انٹرنیٹ اور یہ سب اے آئی وغیرہ تو ابھی آیا، لیکن اس وقت بھی پوری دنیا میں 5ویں نمبر پر پاکستان ہے فری لانسنگ میں. جو دنیا بھر لوگ کام کر رہے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ پہ، اس کے ذریعے ارننگ کر رہے ہیں، پاکستان کا شمار ففتھ ٹاپ جو ہے وہ سائٹس میں ہوتا ہے. تو یہ بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. پھر یہ کہ 60% آبادی ہماری بلو 30 ایئرز ہے، یعنی یہ جوانوں کا ملک ہے. 60% لوگ جو ہے 30 سال سے کم عمر ہے. تو یہ ایسا جوان ملک تو بہت کچھ ترقی کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ان کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے، اللہ کی شکر گزاری کریں گے تو کوئی کمی نہیں ہے. دنیا ایک طرف ہے، پاکستان کو اللہ نے اتنا دیا ہے، ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہے، ہم خود کھڑے ہو سکتے ہیں. علامہ اقبال کے چند جو ہے اشعار پر بات ختم کروں گا. وہ کہتے ہیں، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، اپنی خودی پہچان. او غافل اغوان انہوں نے کہا، لیکن میں اسے تبدیل کر رہا ہوں، او غافل پاکستان. تو موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، اپنی خودی پہچان. او غافل پاکستان. اونچی جس کی لہر نہیں، اونچی جس کی لہر نہیں ہے وہ کیسا دریا، اور جس کی ہوائیں تن نہیں ہیں وہ کیسا طوفان، اپنی خودی پہچان. او غافل پاکستان. ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ، اس بندے کی دہقانی پر سلطانی قربان، اپنی خودی پہچان. او غافل پاکستان. تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان، اپنی خودی پہچان. او غافل پاکستان. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.